سبيح اللهم صل على
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم.
پہلے وہ
فارسی میں توفیق کہتے ہیں اور عربی میں عنوان اور باب بھی کہتے ہیں. ایک عنوان اور ٹاپک مقرر کرتے ہیں اور پھر اسی عنوان کی مناسبت سے حدیثوں کو درج کرتے ہیں. جیسے نماز کا عنوان انہوں نے لکھا باب السلام، نماز کا بیان. پاکی کا عنوان مقرر کیا باب الطہارت یا کتاب الطہارت. اسی طرح وضو کا ذکر کیا تو پہلے وضو کا باب الوضو بیان کریں گے اور کتنی حدیثیں لائیں گے اس میں کسی نہ کسی طرح سے وضو کا بیان ہے تو اس میں وضو کے آدھار اور وضو کا طریقہ ہوگا. نماز کے بیان میں جو حدیثیں نقل کرتے ہیں اس میں نماز کا تذکرہ ہوگا اور بھی دو بھی چیزوں کا ہوتا ہے لیکن نماز کا ضرور اس میں ذکر ہوگا. تو جو باب کو مقرر کرتے ہیں اس کو ترجمہ باب کہتے ہیں. ترجمہ باب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والی حدیث کا اس سے تعلق ہے. باب پڑھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ نیچے جو حدیث آئے گی وہ نماز کے بارے میں آئے گی یا وضو کے بارے میں آئے گی. اس طرح سے ہر باب کے تحت میں امام بخاری حدیثیں آتی ہیں. یہاں بھی ایک باب اور عنوان انہوں نے مقرر کیا ہے اور وہ عنوان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کی کیفیت کیا ہے. کس طرح سے وحی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نازل ہوئی اور اس کے نزول کی کیفیت کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جتنی حدیثیں وہ لائیں گے اس میں وحی کے نزول کا تذکرہ ہے. سمجھ گئے بچے؟ اور ایسی حدیث نہیں لائیں گے جس کا تعلق نزول وحی سے ہو. نزول وحی سے اگر تعلق نہیں ہے تو ان حدیثوں کو اس باب میں نہیں لائیں. یہ امام بخاری کا مطلب. لیکن ابتدائی میں وہ ایک ایسی حدیث لا رہے ہیں جس کا نزول وحی سے ہو. عنوان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کے نزول کی کیفیت کیا ہے. اور جو حدیث ذکر کر رہے ہیں اسے غور سے سنیے. ہر حدیث بیان کرنے سے پہلے حدیث بیان کرنے والوں کی جو لسٹ ہے حضور سے لے کر اور امام بخاری تک ان تمام راویوں کا پہلے نام ذکر کرتے ہیں اور راویوں کا نام کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس سلسلے کو سند حدیث کہتے ہیں اور اصل حدیث کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری حدیث کو متن حدیث کہتے ہیں. تو ہر حدیث کے دو حصے ہیں سند حدیث اور متن حدیث. متن حدیث وہ اصل حدیث ہے اور سند حدیث وہ ہے جس میں راویوں کا نام ذکر کیا جاتا ہے. امام بخاری نے آنے والی حدیث کی سند بھی بیان کی کہ ہم سے حدیث بیان کی امام حمیدی نے اور امام حمیدی نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے. اسے محدثین کے نام ہے. اور امام سفیان نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید انصاری نے اور یحییٰ بن سعید انصاری نے کہا خبر دی ہم کو محمد ابن ابراہیم تیمی اور ابراہیم ابن محمد ابن ابراہیم تیمی نے انہوں نے سنا ہے تابعی حضرت علقمہ ابن وقاص ریشی سے, اور حضرت علقمہ ابن وقاص ریشی نے کہا کہ میں نے سنا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بیان سند ہے. کیا سنا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے, اور اس خطبے کے اندر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں نے حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ انما الاعمال بالنیات, بلا شبہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بیان کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں, وانما لامرئ ما نوى, ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. بلا شبہ ہر شخص کو وہی پائے گا یا وہی نقصان ملے گا جو اس نے نیت کی. عمل اور ہے اور نیت اور. نماز پڑھ رہا ہے, عمل بہت اچھا ہے, اور نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے پرہیزگار, نمازی اور متقی کہیں. تو اب نیت میں اور عمل میں فرق ہو گیا ہے. جو نیت کی ہے وہ ریا ہے, دکھاوا ہے, نمائش ہے. دکھاوا نمائش اسلام میں بہت بری چیز ہے, اور نماز بہت اچھی چیز ہے. عمل ہے بہت اچھا اور نیت ہے بہت خراب. اب اس بری نیت کو اچھے عمل سے اس نے متعلق کر دیا, تو اب نمازی کو کیا فائدہ ملے گا یا کیا نقصان؟ اب آپ ایسا کر سکتے ہیں. نیت خراب ہے تو سارے اچھے عمل کا بواد اس کے اوپر ہوا. جو فرماتے ہیں مجاہد اگر جہاد کرتا ہے, جہاد بہت اچھی, لیکن نیت ہے کہ لوگ مجھے شجاع بہادر کہیں, تو قیامت میں اللہ تعالی اس سے پوچھے جائے, بندے تم نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا, میں نے تجھے طاقت دی, یہ کیا ہو؟ تو کہے گا مولا علی مخبیر ہے, میں نے شیر لیے تیری راہ میں جہاد کیا اپنے شریف. تو اللہ تعالی علی مخبیر ہے فرمائے گا, تو جھوٹ بولتا ہے, تم نے میرے لیے نہیں بلکہ اپنی نمائش اور بڑائی کے لیے. اے فرشتوں اسی جہنم میں تصدیق
کرتے ہیں.
آپ نے نیت اور عمل ان دونوں کے اثرات جو انسان کی زندگی پر خوشگوار پڑنے چاہیے, تو عمل کا اچھا نتیجہ ہماری زندگی پر اسی طرح ہوگا جب کی نیت بھی اچھی ہو. سمجھے گا؟ اسی طرح عالم کو بلائے گا رب العالمین, تو نے میرے لیے کیا پوری زندگی پڑھنے پڑھانے اور علم کی اشاعت میں نے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو چھوٹ ہو رہا ہے. انہیں علم حاصل کیا اپنے کو عالم ظاہر کرنے کے لیے, اپنی شہرت اور عزت کمانے کے لیے. اے فرشتوں اسے کہیں علم حاصل کرنا واجبات سے ہے, ضروریات کا. کتنا اچھا کام کیا, محنت کی, لیکن نیت جو اس سے متعلق ہے, کنیکٹڈ, وہ نیت خراب ہے, اس لیے جہنم میں چلتے. یہ نقصان سمجھ گیا. اسی طرح اچھے عمل کے ساتھ اگر نیت اس نے صحیح کی ہے تو پھر اس کا رزلٹ اچھا ہو. بلکہ میں تو کہتا ہوں, بلکہ علماء کہتے ہیں, عمل بظاہر برا ہے اور نیت اس کی خیر کی ہے, اس کے لیے اچھا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. مثال کے طور پر شروع بری چیز, لیکن دو آدمیوں میں جھگڑا تھا, دو دوستوں میں دشمنی تھی, مار کاٹ کی نوبت تھی, یہ شخص کو یہ اچھا نہیں لگا, دونوں کے پاس آتا جاتا تھا اور جھوٹ میں بولتا تھا, اس نے تمہاری یہ تعریف کی, اس نے تمہاری یہ تعریف کی, پھر اس کے پاس آتا کہاں تمہارے لیے اس کے دل میں بڑی قدر ہے, تمہاری بڑی عزت کرتا ہے, میں گیا تھا تو اس نے تو تمہاری تعریف کی, ایسے پل باندھے کہ میں حیرت سے رہ گیا, اس طرح سے جھوٹی باتیں ادھر سے ادھر کرتا رہا اور تو مسلمانوں کے دلوں کو خدا کی قسم اس کو اس کا ثواب
بے شک.
عمل خراب کا نیت صحیح تھی تو خرابی دور ہو کر کے اس نے نیت کی وجہ سے اچھا عمل بن گیا, نماز اچھی تھی لیکن نیت خراب تھی, خراب نیت کی وجہ سے عمل بھی خراب ہو گیا, اس کے لیے کوئی نتیجہ نہ مل سکا, جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دیا گیا. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ نیت المومن خیر من عمل, ایک مومن کی سچی نیت اس کے عمل سے, نیت بہت عظیم چیز. پہلی حدیث حضرت امام بخاری نے نیت کی فضیلت پر بیان کرنا اور اس کے متعلق تفصیل حضور فرماتے ہیں, انما لامرء ما نوى, ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت, یہ نہیں فرمایا ہر شخص کو وہی ملے گا جو عمل کیا وہ نہیں, سردار فرماتے جو نیت کی ہے وہ نمل اعمال بالنیات. پھر آگے فرماتے ہیں ومن کانا دیرته الى الدنيا الى دنیا, اگر کسی نے دنیا کمانے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑا اور دوسرے شہر میں رہا, یہ بھی ہجرت, ہجرت کے معنی آتے ہیں چھوڑنے کے, کسی چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز حاصل کی جائے اسے ہجرت کہتے ہیں. اگر اس نے اپنے شہر کو چھوڑا دوسرے شہر میں گیا لیکن کس کام کے لیے گیا, دنیا کمانے کے لیے, تو وہ ہجرت جو اسلام کی ہجرت ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا, بلکہ اس نے دنیا کمانے کے لیے ہجرت کی تو وہ دنیا ہی اسے ملے گی. آگے فرماتے ہیں او الادم رقی, یا اس نے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی, ایک شہر سے دوسرے شہر میں گیا, حتیٰ کہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آیا لیکن نیت کیا تھی, عورت سے شادی کروں گا, اگر اس کے لیے ہجرت ہوں میرا ماں ہجرت نہیں, تو اس کی یہ ہجرت جس نیت سے کی ہے وہی اس کے حق میں ہوگی, ثواب نہیں ملے گا, ہجرت فرض ہے. اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آباد کیا تو ہجرت ہر مسلمان پر سوائے معذور کمزور جو ہجرت نہیں کر سکتے حق پر ہر ایک پر فرض ہو گئی تھی, اور نہ ہجرت کرنے والا مکے کو نہ چھوڑنے والا گنہگار, مکے میں رہنا گناہ سوچنے کی بات, آج مکے میں جانا ثواب, اور جب حضور نے مکہ چھوڑ دیا ہجرت کی تو اب مکے میں رہنا گناہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پھر فتح مکہ کے بعد مکے میں آیا تو اب مکے میں جانا ثواب, ثواب کا دار و مدار مکان پر نہیں ہے, ثواب کا دار و مدار مصطفیٰ کی پسند, حضور نے جس جگہ کو پسند کر لیا وہاں رہنا ثواب, اور جس سے الگ ہو گئے چھوڑ دیا وہاں رہنا گناہ. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمِ ناز کی حقیقت. اسی طرح سے نیت ایک ایسا عمل ہے, اچھی نیت خراب عمل کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری نیت اچھے عمل کو خراب کر دیتی ہے. یہ پوری حدیث آپ نے سنی, ابھی میں نے اس کی تشریح نہیں کی, اس کا کا نفس مطلب بیان کیا. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں, پوری حدیث پڑھ جائیے, کہیں نزول وحی کا ذکر ہے؟ حضور کی طرف وحی کیسے آئی, کیفیت کیا ہے, کب آئی, کیا آئی, کون تذکرہ پوری حدیث میں نہیں, اور بات جو مانگا ہے حدیث کے اندر کوئی ایسا ترجمہ نہیں جو باپ سے گزرے, ترجمہ باپ کا کہیں شائبہ تک نہیں. اب انہوں نے گزاری پر اعتراض پڑا, ہر حدیث ترجمہ باپ کی مناسبت سے آپ لاتے ہیں, اور یہاں پر پہلے ہی آپ نے اپنے اصول اور قانون سے انتخاب کیا. اس کا جواب اپنے استاد سے. آپ میرے نزدیک امام بخاری اس اعتراض پہ حقدار نہیں, اگرچہ نزول وحی کا لفظ تذکرہ نہیں ہے کیفیت کا, لیکن میرے نزدیک اس حدیث میں معنوی طور پر یہ ذکر ہے کہ وحی کے نزول کی کیفیت ہے. وہ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی اتری پہلی, اور جبریل نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے, تو حضور نے کہا ما انا میں نہیں پڑھا. اس کا ترجمہ کہتا ہے میں پڑھنا نہیں جانتا, ہمارے علماء قاری کا ترجمہ میں پڑھنا نہیں جانتا, ایسا نہیں, میں پڑھنے والا نہیں, اے جبریل میں نہیں پڑھتا, یہ انکار ہے. پھر جبریل نے کہا, سینے سے حضور کا سینہ لگایا اور فرمایا پھر تیسری یا چوتھی مرتبہ جبریل نے کہا پڑھیے, بسم رب نکل جیسی ہے, اب میں رب کے نام سے پڑھیے. پڑھنا نہیں جانتا تو کبھی پڑھنا کیسے آیا, کہیں پڑھنے کو گئے نہیں. وہی لفظ پڑھیے پڑھیے حضور فرما کے اتنا نام دیتا, جب فرما کے خراب اس میں رب بھی کر کسی خراب, اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے ساری کائنات کو انسان کو سب کو پڑھنے لگے. مانوی طور پر وحی میں سب سے پہلے نیت کا اظہار ہو سکتا, میں وہ ہی نہیں پڑھتا, میری نیت کسی اور وجہ سے نہیں پڑھتی. جب جبریل نے کہا رب کے نام سے پڑھیے تو اس نیت سے حضور پڑھتا. مانوی طور پر ترجمہ باپ سے اس کا گہرا تعلق اور بنیادی تعلق. امام بخاری ایسے ویسے نہیں تھے, تو بہت سوچ سمجھ کر کے کوئی روایت نہ. حضرت امام بخاری پر جا اپنی رحمتوں کی موصلہ تھا. یہ حدیث بھی ترجمہ باپ سے پورے طور پر ہم آمنگ ہے, اور اس کا تعلق لفظی نہیں ہے بلکہ مانوی ہے. امام بخاری نے مانوی ترجمہ باپ کا لحاظ رکھتے ہوئے اس حدیث کا ذکر کیا ہے. اس کے دو فائدے ہیں, ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مانوی طور پر ترجمہ باپ سے اس کا گہرا تعلق ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تربیت بھی اور یہ آگاہی بھی دے رہے ہیں بخاری پڑھنا ہے تو نیت میں یہ تربیت بھی ہے اور ترجمہ باپ کی تعلیم بھی ہے. جو حضور نے بھی پڑھا تو دنیا کے لیے نہیں پڑھا, حضور نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس اطلاع کو مبارک کرے. کبھی خلوص پیدا کرو, رات میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی آپ کو بھی دل دو کی رات کامیابی اور ترقی عطا فرمائے. یہ ہم ادھر سے کیوں لڑتے ہیں, اس میں بھی نیت کا سکتا. اس کو علماء کہتے ہیں یہ نیک حال
حال
شمول لینا نیکی کے لیے تھی برائی کے لیے بھی جیسے جا رہے تھے اور دلی چلی گئی تو اعتراض کرتے تو آپ بتا رہے اچھا سبق یہ بری حال لینا منع ہے اسلام میں اچھی حال ہم نے الٹی بخاری بلکی ہمیشہ سیدھی کرتے تھے اس میں نیت علماء فرماتے یہ ہونی چاہیے کہ آج ہم نے شروع کیا ہے آئندہ ہم بخاری کو ختم
کریں
انشاءاللہ.